السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے پیارے دادا شیخ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں.
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں. ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں.
بنگلہ دیش میں وہاں کی سب سے بڑے عالم حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو وہاں کے تمام اساتذہ کے استاد تھے, بہت ہی متقی بڑے اللہ والے تھے. وہ 3 سال تک گرمیوں میں پیدل چل کے حضرت والا رمضان شریف میں حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے. کبھی رکشہ مل گئی تو رکشہ میں آئے, نہیں تو مئی جون کی گرمیوں میں پیدل چل کے آتے, کئی بار آئے, مگر بیت نہیں ہوتے تھے. حضرت کی بہت پاس بھی, حضرت کے قریب بھی آ کے بہت ادب و احترام کرتے تھے, قریب بھی نہیں بیٹھتے تھے. حضرت والا کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو زمین, حضرت پلنگ پہ بیٹھے ہیں تو زمین پہ بیٹھنے لگتے تھے. پھر حضرت نے فرماتے تھے کہ مولانا اوپر تشریف لے آئیے, تو کہتے نہیں حضرت میں نیچے چھینک ہوں, نیچے بیٹھوں گا. تو حضرت فرمایا اچھا تو پھر میں بھی نیچے آتا ہوں. تو پھر وہ مجبوراً اٹھ کے پائیں جی کو ایک ہی نشست پہ 2-2 گھنٹے 2.5-2.5 گھنٹے اسی نشست, 80 سال کی عمر تھی, مگر یہ نہیں کہ نشست بدلنے, اب تحیات کی شکل میں 2.5-2.5 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے رہتے, محبت اتنے کرتے تھے لیکن بیعت نہیں ہوتے تھے. پھر 3 سال کے بعد پھر وہ حضرت سے انہوں نے درخواست کی, حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. تو وہاں تو ایک شور, بہت ہی سب کے سب پورے علماء خوش ہو گئے اور بہت ہی خوشیاں منائی گئی, اتنے بڑے عالم حضرت سے بیعت ہوئے. اب جیسے امام ابو حنیفہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حنفی ہونا پر دلیل دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, حق ہے. اسی طرح اب پورے بنگلہ دیش میں یہ واضح ہو جائے گی کہ حضرت والا جو ہیں اس وقت ان کی وجہ سے گویا حق پر ہیں اور سب سے بڑے اس وقت اللہ والے ہیں. خیر وہ مولانا عبد المتین صاحب جو مجھ سے بہت بے تکلف تھے, وہ بھی آئے, بہت خوشی کرنے لگے کہ تو میں خاموش رہا. تو کہنے لگے آپ کو کوئی خوشی نہیں, میں نے کہا خوشی تو ہوئی, مگر خوشی اس لحاظ سے ہوئی کہ آج مجھے مولانا کی بزرگی کا اعتقاد ہو گیا, ورنہ ابھی تک میں ان کا معتقد نہیں تھا. اس واسطے کہ وہ سورج چمک رہا ہو اور پھر بھی کوئی اس سے صرف نظر کرے تو اس کا مطلب یہ کوئی نقص ہے اندر, آنکھوں میں کوئی نقص ہے. تو آج مجھے ان کے بصیرت کا صحیح ہو گیا, اس کی مجھے خوشی ہے. اس وقت میں نے پھر یہ شعر کہا تھا کہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. پڑھی
ماشاءاللہ.
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔ دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سبحائے صددانا نہیں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سبحائے صددانا نہیں۔ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔
صبح کہتے ہیں تسبیح کو، صددانہ معنی سودانے والی تسبیح، اگرچہ آپ کے ہاتھ میں سودانے والی تسبیح نہیں ہے، حضرت والا کہاں زیادہ تسبیحات کرتے تھے، تو ظروف کی وجہ سے کم زیادہ تسبیحات وغیرہ نہیں کرتے، بظاہر ایسا مانا تھا ایک عام آدمی ہے، تو اگرچہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح سودانے والی تسبیح نہیں ہے، مگر ہر وقت ایسا آپ کے دل میں اللہ تعالی کی تجلیات میں نظر آتی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ اللہ سے غافل ہوں، اور اس پہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ایک لمحے کو بھی حضرت کو میں نے اللہ تعالی سے غافل نہیں دیکھا، چاہے ہنسی مزاح کر رہے ہوں، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، لیکن ہم وقت باخدا تھے۔
دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سبحائے صددانا نہیں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سبحائے صددانا نہیں۔ تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل، تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل، جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں، جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں، تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں، تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم خانہ نہیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم خانہ نہیں۔ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں۔
نرگس ایک پھول ہے بہت خوبصورت، آنکھ سے مشابہ ہے، خوبصورت آنکھوں کی تشبیہ اسی سے دیتے ہیں شعرا، تو اس نے کہا کہ جو آنکھوں آپ کی آنکھوں سے وہ نرگس کا جو پھول ہے وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے خم خانہ، مانی ایک تو ہے پیمانہ ایک ہے خم خانہ، جس سارے جس میں شراب ہی شراب ہوتی ہے، وہ مستی خم خانہ اس کی آنکھوں میں کہاں ہے، وہ تعلق مان لا تو پھولوں میں کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو عطا فرمایا.
تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل، تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خمخانہ نہیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خمخانہ نہیں، سرنگوں حسن بتا سامنے عظمت کے تیری، سرنگوں حسن بتا سامنے عظمت کے تیری، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں.
حسینوں کے سامنے حسن کے سامنے بڑے بڑے سرنگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ان کی دل پر بھی آپ کی عظمت کے سامنے ان کا حسن بھی سرنگوں ہے، اس لیے آپ جیسی صورت کسی حسین کی صورت نہیں. خود حسن سرنگوں ہے، اور حضرت والا کی نگاہ، حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یا وہ نظر کی حفاظت سے ملا ہے.
سرنگوں حسن بتا سامنے عظمت کے تیری، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں، بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجو، بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجو، موہ سکتا یہ تجھے حسن صنم خانہ نہیں، موہ سکتا یہ تجھے حسن صنم خانہ نہیں، نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں،
یعنی آپ کے استغنا بے نیازی سے حسن سے بے نیازی سے، خود حسن جو ہے سر بسجود ہے کہ یعنی آپ کی عظمت کو سجدا کر رہا ہے کہ ہمارے حسن کی طرف کوئی اور بڑی دولت ان کے پاس ہے، ان کے دل میں کوئی اور اس ہمارے حسن سے زیادہ بڑی کوئی زیادہ حسن و جمال ان کے سینے میں ہے جب یہ ہماری طرف التفات نہیں کر رہے. کوئی دنیا بھر کے حسین آپ کو جو ہے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے.
بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجو مو ہو سکتا یہ تجھے حسن سنم خانہ نہیں مو ہو سکتا یہ تجھے حسن سنم خانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ.
طائب صاحب کا شعر ہے کہ دیکھا ہے میرے شیخ کو دنیا نے بحسرت دیکھا ہے میرے شیخ کو دنیا نے بحسرت دنیا کو کبھی اس نے دنیا کو نظر اٹھنے اس نے اٹھا کر نہیں دیکھا.
بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری جس نے دیکھی تیری شان فقیرانہ نہیں جس نے دیکھی تیری شان فقیرانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں.
جس نے آپ کی درویشی کی شان کو نہیں دیکھا وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کے اللہ تعالی نے کیسی فطرت عطا فرمائی ہے کہ بادشاہوں کا چاہو جلال اس کے سامنے کوئی بادشاہوں کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں. آپ کو ایک ذرہ برابر بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے متاثر نہیں کر سکتا. جس نے خالی یہ دیکھا کہ حضرت والا جیسے آخر میں کسی آرام سے شان سے رہتے تھے تو اس کو اگر خالی دیکھا تو وہ پہچان نہیں سکتا. جس نے آپ کے اندر جو فقیری جو شان فقیری ہے جو اس کو نہ پہچان سکا وہ آپ کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بے نیازیت کی عطا فرمائی ہے وہ کیا پہچانے گا. اس جو شاہانہ فطرت جو عطا فرمائی ہے جس کے سامنے بادشاہوں کا کوئی حقیقت اس میں نہیں نہیں تو اس کو کیا پہچانے گا جس نے آپ کی وہ درویشی کی اور ٹوٹے ہوئے دل کی اور دنیا سے بے رغبتی کو نہیں دیکھا. جس نے خود حضرت والا نے فرمایا بارہا فرما دیتے تھے کبھی منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے کہ میرے شیخ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے بادشاہ جمع ہو جائیں تو میرے دل پہ ایک ذرہ اثر نہیں ہو سکتا. ایک ذرہ سا اس کا نہیں ہو. اور اگر میں تقریر کر میری آواز سن لے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں اپنے تخت و تاج اڑتے ہوئے نظر آئیں گے.
آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری جس نے دیکھی تیری شان فقیرانہ نہیں, جس نے دیکھی تیری شان فقیرانہ نہیں, دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں.
اس وقت خانقاہ بن گئی, اس میں بھی ایک چھوٹا سا حجرہ تھا, وہاں حضرت والا رہتے تھے, وہ جو اور جہاں حضرت والا کا اندر کا کمرہ تھا, حضرت پیرانی صاحبہ اور حضرت کا ایک پلنگ بچھا ہوا تھا سادہ کمرہ. بس یہاں حضرت فرماتے تھے کہ میں اچھا لباس, مجھے لباس کی بھی کچھ ہو نہیں, مگر یہاں میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ وہ نہ ہو کہ مولوی جو جتنے ہیں سب یہ ایسے غریب ہوتے ہیں, اور گویا خراب لباس میں رہنا تو یہ لوگ سمجھیں گے یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. استغنا کے ساتھ دین کی عظمت کی وجہ سے یہاں پہنتے تھے. اللہ حضرت والا کے یہاں جب پڑھتے تھے تو حضرت کے پیمند ہی پیمند ہوتے تھے. ایک جوڑا تھا حضرت کے پاس, وہ حضرت جب پجامہ تھا ایک کرتا تھا, تو حضرت فرماتے تھے کہ میرا جب یہ سجدوں کی وجہ سے بہت پرانا ہو گیا تو گھٹنوں کے پاس سے کپڑا کمزور ہو جاتا تھا, تو اور جو کور کی طرف کپڑا ہوتا ہے وہاں سے میں اس کو کاٹ کے یہاں لگا لیتا تھا اور یہاں سے یہاں کا گھٹنے کا کپڑا ادھر لگا لیتا تھا. اس طرح یہ وہ تھی تو حضرت والا تو اس کی اور اسی وجہ سے یہاں جو مکان بنوایا مولانا مدد صاحب نے خانقاہ کے قریب, سے عرض کیا کہ حضرت یہاں آ کے اس مکان میں دیکھ لیجئے بنوایا میں نے آپ کے لیے. حضرت والا ایک دفعہ تشریف لے گئے اور فرمایا بھائی میرا یہاں دل نہیں لگے گا, یہ نقش و نگار یہ سب مجھے وحشت ہوتی ہے ان سے, مجھے تو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے, مجھے اسی میں مزہ ہے. یہ تھی درویشی عجیب, کبھی ایک منٹ بھی نہیں رکے حضرت, مجھے ایک چکر لگا کے اور پھر واپس آ گئے, پھر کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے تھے. جب ادھر آتے تھے تو خانقاہ میں بس حضرت کا قیام ہوتا تھا, کبھی تین ایک دفعہ تین دن کے لیے آتے تھے ہمیں ہوتا تھا, ایک دفعہ مستقل ارادے سے آئے, مولانا نے بہت ہی اصرار کیا تو کہا چلو پھر وہیں رہتے ہیں. وہاں سے یہاں سب ایسی الماری جو وہاں تھی وہ بھی آ کے یہاں لگا دی گئی. بس پھر حضرت تیسرے دو دن رہے اور پھر طائف صاحب نے اسی وقت یہ شعر کہا تھا کہ یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے ہیں گلشن سے انجانے میں, دیوانے کو سوچ سمجھ کر پہنچے ہیں ویرانے میں. تو خیر حضرت دو دن تو رہے, تیسرے دن جلدی سے گاڑی منگاؤ, گاڑی منگا کے سیدھے وہیں سے وہیں تشریف. پھر دوسری دفعہ آئے پھر بھی دل نہیں لگا, پھر وہیں تشریف لے گئے. پھر تیسری دفعہ آئے کہ اچھا جو بہت اصرار کیا کئی عرصے کے بعد اچھا وہیں رہیں گے, تو فیروز احمد یہاں پہلے کا قیام ہوتا تھا تو صبح سے شام تک وہی رہے اور شام کو فیروز احمد سے کہا کہ واپس چلو. تو یہاں حضرت والا کفرا میرے شیخ بھی اپنے مدرسۃ روضۃ العلوم بنوایا تھا, وہاں نہیں رہے, وہاں دل نہیں لگا حضرت والا کا, پھول پوری میں رہ جا کے. تو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو ان حضرت نے انتظام ہوا یہ کچھ تکوینی انتظام تھا میرے یہاں بھیجنے کا، اللہ تعالی کی طرف سے تھا، کچھ خبر نہیں تھی یہ اس مکان میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ایسے کام ہوگا، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی اس کو. یہاں بھی کرایہ دار موجود تھے، حضرت والا کی دعائیں تھی یہاں، جب خود آئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہیں بھیج دیا، وہاں سے حضرت آ گئے تو مجھے بھی یہیں قریب میں ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں بھیج، زندگی بھر کا ساتھ رہا تو ابھی ایک طرح کا قرب ایک طرح کا قرب تو حاصل ہے. اور جیسے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میرے شیخ جو ہے پاکستان آئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کو یہاں بھیجا تھا، حضرت پوری زندگی ہندوستان میں رہے، چار سال پہلے یہاں آئے اور چار سال پہلے یہاں آ کے حضرت والا نے یہیں کی نیشنلٹی بھی لے لی اور چار سال کے بعد انتقال ہو گیا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ پھر اگر میں ہندوستان میں رہتا تو مجھ سے دین کا کام جو یہاں ہو رہا ہے وہ لیا ہی نہ جاتا، اس لیے کہ وہاں جو حاسدین تھے وہ مجھے کسی کام کا کرنے ہی نہ دیتے. خیر یہاں تو یہ بات نہیں تھی، یہاں تو حضرت والا کی اولاد وغیرہ سب مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر یہاں آنے میں بہت سی مصلحتیں ایسی ہو گئیں اللہ کی طرف سے ہیں، ورنہ ان حضرات کا تو کوئی وہ نہیں، شیخ کی اولاد ہیں سب مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ مجھے خود حیرت ہے. جب میں یہاں آ رہا تھا ڈاکٹر امان اللہ نے بتایا کہ حضرت والا کے گھر والے بالکل زار و قطار رو رہے تھے آنسو سے، حضرت کی حضرت محمد صاحب کی اہلیہ صاحبہ اور ان کی بہویں اور ان کی بیٹیاں سب زار و قطار رو رہے تھے کہ میر صاحب یہاں کہاں سے جا رہا ہے، وہ اس کا افسوس ہے. تو اور حضرت کے پوتے نواز سے خود مولانا مظہر صاحب نے ہمیشہ خیال رکھا، ہمیشہ محبت کی مجھ سے. تو یہاں مگر جہاں جس جگہ کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کام لے لے تو وہاں کے پھر یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. تو یہ اللہ نے یہاں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ یہاں بھیجنا جو ہے قبول فرمائے اور خوب مسلمین کی خدمت لے لے. حضرت والا کی جو ملفوظات اور مواعظ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، ایک آہ بھی حضرت کی رائے کا نہ ہو، جو حضرت دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری ایک آہ بھی رائے کا نہ ہو. بہت بڑے عالم ہندوستان کے ندوہ کے وہاں کے مولانا صدیق صاحب، وہاں کا ایک شہر ہے باندہ میں، حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے کچھ دن کے لیے، تو ان کا خبر خط یہاں آیا اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت آپ کی ایک ایک بات اس قابل ہے کہ اس کو شائع کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ کام میرے مجھ سے لے لے، قبول فرما لے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس صرف یہی مقصد ہے، نہ اب زندگی کی کوئی خواہش ہے، بس صرف یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک کام لے کے پھر اپنے پاس بلا لے اور مغفرت فرما دے.
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، تخت و تاج شہی پامال تیرے قدموں میں، تخت و تاج شہی پامال تیرے قدموں میں، تیرے آگے کوئی شے ستوت شاہانہ نہیں، تیرے آگے کوئی شے ستوت شاہانہ نہیں. چلو. بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے، بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے، تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں، تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یا پہ، مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یا پہ، تیرے میں خانے سے تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں، تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں،
صبح سے شام تک خانقاہ کا دروازہ کھلا رہتا، جس وقت بھی کوئی آ گیا اس کو حضرت والا کتنے ہی تھکے ہوئے ہیں کچھ ہے، کبھی انکار نہیں فرمایا، اس سے دین کی بات سنا رہے ہیں، اس کے مسائل کو دینی حل کر رہے ہیں، اگر سونے بھی لیٹ گئے تو ابھی کوئی میں دروازہ بند کر دیتا تھا اور منع کر دیتا تھا تھک گئے حضرت، اگر حضرت نے سن لیا تو اسی وقت کہتے بلوا لیتے تھے کیا بات ہے میرے پاس بھیجو اس کو، اور یہ جو کتابیں تقسیم ہوئی ہیں حضرت تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کو کوئی مثال ہندوستان پاکستان کیا کسی ملک میں ہم نے نہیں دیکھی، ہندوستان پاکستان میں تو یہاں تو ہم دیکھ ہی رہے، بڑے بڑے علماء کتنے بڑے بڑے علماء یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کسی کی چھوٹے چھوٹے وال کیا بڑی بڑی کتابیں کیا چھوٹے چھوٹے واز بھی تقسیم نہیں ہوئے اس طرح، اتنی بڑی بڑی کتابیں 500-500 صفحات کی، اور جو خزائن القرآن خزائن الحدیث شائع ہوئی وہ، اور وہ دنیا کی حقیقت جو ایک اس زمانے میں 550 کی پڑھ رہی تھی، وہ مفت تقسیم کر دی، کوئی بعض دفعہ طالب دو دو آ کے لے جاتے تھے تو فرماتے دو سب میں، بازو نے کہا کہ حضرت لسٹ بنا لیں تاکہ جس پتہ لگ جائے کہ کتنی کتاب لے چکا ہے، حضرت نے فرمایا کوئی لسٹ ضرورت نہیں ہے، مقصد تو اشاعت ہے، اگر لے کے جائے گا اور بیچے گا بھی تو کسی دوسرے کے پاس جائے گی وہ پڑھے گا، تو یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں سب ابھی تک الحمدللہ اللہ قیامت تک ایسے جاری رکھے ایسی مفت تقسیم ہو رہی ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، تو تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں،
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے، جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے، ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں، ہے سنا جس نے نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں اس کو ہو سکتی نہیں حرف اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں
یعنی محبت کی ایک حرف کی بھی اس کو شناخت نہیں ہو سکتی ایک حرف ذرا سی محبت اس کو چھو کے نہیں گزر سکتی محبت میں چار حرف ہیں میم ہا با تا ایک حرف کی بھی شناخت نہیں ہو سکتی جو آپ کا دیوانہ نہیں جس نے آپ کو نہیں پہچانا
اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں
منصور ناصر صاحب بہت ہی عاشق ہیں حضرت والا کے شاعر بھی بہت اچھے ہیں یہ شعر سن کے درست مست ہو گئے وہ حضرت کو کئی بار سنایا کہ حضرت عجیب و غریب شعر ہے اور اس میں محبت ہی محبت بھری ہے میرے پاس ٹیپ بھی ہے، اس کے خود پڑھا ہے بنا ہے، پورے اشعار خود پڑھے، چند اشعار جب اس وقت ہو گئے تھے وہ سب مولانا نے پڑھے، اس میں یہ شعر بھی تھا.
ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، تیرے صدقے میں اسے چشمے بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے میں اسے چشمے بصیرت ہو عطا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، تیرے صدقے میں اسے چشمے بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے میں اسے چشمے بصیرت ہو عطا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، آہ وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں.
ان اشعار کو سن کر بنگلہ دیش سے آنے والے ایک عالم نے ایکر کو ہدیہ دینے کی اجازت چاہی، حضرت والا نے اجازت فرمائی اور فرمایا کہ بادشاہوں سے بھی ان اشعار کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی.
شعر نہیں کہہ رہا تھا، دل بھی نہیں آ رہا تھا، کوئی زبردستی تو کہتے نہیں. حضرت نے پوچھا آج کل تم شعر نہیں کہہ رہے، کہ حضرت صحت مند تھے. حضرت آپ کا جب توجہ ہو جائے گی شعر بھی ہونے لگیں گے. تو میں اپنا درس مصنوی لکھ رہا تھا اس وقت، ادھر میں لکھتا تھا کچھ، تھوڑا سا لکھا، خود بخود ایک مصرہ ذہن میں آ گیا، وہ لکھ لیا. کچھ تو اشعار پہلے کے تھے، پھر دوسرا لکھنے لگا، پھر دوسرا مصرہ آ گیا، وہ لکھ لیا. اس طرح پوری یہ ہو گئی. میں نے سوچا وچا کچھ نہیں، خود بخود ہی بدتے چلے. شیخ کا فیض ہوتا ہے.
معارف ربانی سفر ریونین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. شرعی پردے کی تاکید. اس کے بعد ناشتے کے لیے دسترخوان لگایا گیا اور ناشتے کے بعد حضرت والا نے یہ دعا پڑھی: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور ارشاد فرمایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں وجعلنا مسلمین کے دو معنی ہیں: ای من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین. یعنی اللہ تعالی نے ہم کو توحید نصیب فرمائی کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں نامحرم عورتوں میں گھسے جا رہے ہیں. سب خیال رکھو اس بات کا، ورنہ قیامت کے دن مقدمہ چل جائے گا. جس گھر میں نامحرم عورتیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھابھی، سالی، ممانی، چچی وغیرہ ہوں، تو بغیر اجازت کے مت گھسو. پہلے پردہ کراؤ کہ میں آ رہا ہوں. اول تو گھر میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر کسی مرد کو کھانا پکانے کا سلیقہ ہے تو بھی وہ نامحرم عورتوں میں گھس کر ہرگز نہ پکائے کہ لائیے بھابھی جان، میں آپ کے لیے کھانا پکا دوں. اب چمچہ بھی چلا رہے ہیں اور بھابھی سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، بلکہ ان سے یہ کہلوا دیں کہ اگر آپ کو میری خدمت چاہیے تو یہاں سے ہٹ جائیں، یا باورچی خانہ گھر کے باہر بنائیے. آپ حضرات میرے یہاں کبھی تشریف لائیں تو دیکھیے گا کہ باورچی خانہ بالکل باہر ہے کہ کسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا ہے. تو باہر پکا کر اندر بھجوا دو، نیکی کی نیکی ہو گئی، تقویٰ کا تقویٰ ہو گیا. یہ رواج عام ہے، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ خالو صاحب حقہ لیے اندر چلے آ رہے ہیں اور ساری عورتیں وہاں سردی میں لکڑیاں جلا کر سینک رہی ہیں، خالو صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نفس کا بہت خطرناک مرض ہے. جب نفس کچھ نہیں پاتا تو پھر ادھر ادھر دیکھ کر حسن کا اوس چاٹتا ہے. اگر نظر سے مزہ نہ آتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدنظری کو آنکھوں کا زنا کیوں فرماتے؟ بخاری شریف کی روایت ہے: زین العین النظر، بری نظر سے عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. نفس کو مزہ آتا ہے تبھی تو اسے زنا قرار دیا گیا، اور اس عمل بد کی وجہ سے حلاوت ایمانی سے محروم رہے گا، اس کو کبھی عبادت کا مزہ نہیں آئے گا. یہ ظالم کیا ایمان کی مٹھاس پائے گا؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ خالو سے بھی پردہ ہے، تو میں نے کہا بھائی اس بھالو کو نکالو، یہ کہاں گھسا چلا آ رہا ہے. خالو بروزن بھالو، ریچھ کو اردو میں بھالو کہتے ہیں. بڑی مشکل سے انہیں نکالا گیا. بدنظری کی عادت پڑی ہوئی ہے، نظر سے نفس مزہ لیتا رہتا ہے جسے چھوڑنا نہیں چاہتا. نیک اعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنا چوسنا، اور گناہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے کوئی منہ سے گنا چھین رہا ہو. دیکھیے اس سے کیسی لڑائی لڑتا ہے. بدنظری کے گناہ کو لوگ آج کل گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اگر کوئی یہ گناہ نہ کرے تو اسے خشک سمجھتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ عناصر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر یہ کسی گھر جائے اور بھابھی سے بات نہ کرے اور خالہ کی بیٹیوں سے گفتگو نہ کرے، کیونکہ ان سے پردہ شرائن فرض ہے، تو کہتی ہیں کہ بھائی کیسے آئے کہ باہر ہی باہر سے چلے گئے، بھیا نے تو ہمارا حق ادا ہی نہ کیا، بھیا ہم کو بالکل بھول گئے. حالانکہ اس بیچارے نے تقویٰ سے، اللہ کے خوف سے اپنے کو باہر رکھا. جس کے دل میں خدا کو راضی کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے وہ سارے زمانے سے نہیں ڈرتا. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اور زمانے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ زمانہ کیا کہے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو مفتی اعظم پاکستان تھے: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم زمانہ ساز ہیں، زمانہ سازی ہمارے اختیار میں ہے، زمانہ ہمیں نہیں بناتا، ہم زمانہ بناتے ہیں۔ تو تقوی برباد کرنے کا شیطان نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جہاز میں بیٹھے ایئر ہوسٹس سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لطیفہ سنا کے ہنسا دیا، اب جو وہ اس کے لطیفے پر ہنس گئی تو یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ ظالم خدا کے غضب میں آ گیا، دوسرے کو ہنسا کر اپنے رونے کا انتظام کر رہا ہے۔ ان لطیفہ گو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا ہی لطیفہ بیان کرو، اتنا ہی ہنساؤ جتنا تمہیں رونا نہ پڑے۔ جھوٹے لطیفے سنا کر دوسروں کو ہنسا رہے ہیں، بتائیے ایئر ہوسٹس کو ہنسانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ تو سوری کہہ کر چلی جاتی ہے اور دل میں یہ کہتی ہوگی کہ کوئی مسخرہ ہے، ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی باوقار انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، نظر بچا کر رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی سوچتی ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ دوران گفتگو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی محبت کی چوٹ اور محبت کا زخم اگر بھرنے لگے تو فوراً کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کی آہ و فغاں سنو تاکہ پھر خدا کی یاد میں تمہارے زخم ہرے ہو جائیں۔ جی اچھا، ابھی تو کافی ہے۔ جی بہت اچھا۔ جی یہ پڑھ، چھوٹا سا پڑھ۔ دل کی سختی دور کرنے کا انجیکشن۔ جس کے دل میں سختی ہو، آخرت کی یاد میں کمی ہو اور نماز میں دل نہ لگتا ہو، دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، اس کو ایک انجیکشن بتا رہا ہوں۔ روزانہ یہ انجیکشن لگانا چاہیے، اور وہ انجیکشن امریکہ سے نہیں آئے گا، نہ کینیڈا سے آئے گا، نہ لندن سے آئے گا، وہ انجیکشن ہر وقت آپ کے پاس ہے۔ آنکھ بند کی اور یہ مراقبہ کر لیا کہ ایک دن قبر میں اترنا ہے، جب جہاز قبر میں اترے گا تو کتنی دنیا آپ کو سلامی دے گی، کتنی تعریف ہوگی، کتنا بینک بیلنس جائے گا، کتنی بلڈنگ لے جاؤ گے، کتنے ٹیلی ویژن قالین اور ٹیلی فون قبر میں جائیں گے۔ اس مراقبے کا ایک منٹ کا انجیکشن کافی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سارے عالم میں اللہ ہی اللہ یاد آئے گا۔ دنیا ہاتھ میں ہوگی، جیب میں ہوگی، لیکن دل میں خدا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا کرے۔ اچھا، مجلس ختم ہوئی انشاءاللہ، پھر ہم نے نماز پڑھ لی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔